अब इससे ज्यादा साफ और कौन फैसला होगा कि हम दो कलमों के मूल में खुद अमृतसर में जाकर 2000 रुपया देते हैं। मिस्टर अब्दुल्ला आथम मगर दर हकीकत मुझे काजिब समझता है और जानता है कि एक ज़र्रा भी उसने इस्लामी अजमत की तरफ रुजू नहीं किया तो वो ज़रूर बिला तवक्कुफ़ इबारत मज़कूरा बाला के मुवाफिक इकरार कर देगा, क्योंकि अब तो वो अपने तजर्बा से जान चुका कि मैं झूठा हूँ और मसीह की हिफाजत को उसने मुशाहिदा कर लिया। फिर इस मुकाबला से उसको क्या खौफ है? क्या पहले 15 महीनों में मसीह जिंदा था और मिस्टर अब्दुल्ला आथम की हिफाजत कर सकता था और अब मर गया है इसलिए नहीं कर सकता? जबकि ईसाइयों ने अपने इश्तहार में ये कह के ऐलान दिया है कि खुदावंद मसीह ने मिस्टर अब्दुल्ला आथम की जान बचाई, तो फिर अब भी खुदावंद मसीह जान बचाएगा। कोई वजह मालूम नहीं होती कि अब मसीह के खुदावंद कादिर होने की नस्बत मिस्टर अब्दुल्ला आथम को कुछ शक और तरदुद पैदा हो जाए, और पहले वो शक ना हो बल्कि अब तो बहुत यकीन चाहिए, क्योंकि उसकी खुदाबंदी और कुदरत का तजर्बा हो चुका और नीज हमारे झूठ का तजर्बा। लेकिन याद रखो कि मिस्टर अब्दुल्ला आथम अपने दिल में खूब जानता है कि ये सब बातें झूठ हैं, कि उसको मसीह ने बचाया। जो खुद मर चुका वो किसको बचा सकता है, और जो मर गया वो कादिर क्यों कर और खुदावंद कैसा? बल्कि सच तो ये है कि सच्चे और कामिल खुदा के खौफ ने उसको बचाया। अगर अब नादान ईसाइयों की तहरीक से बेबाक हो जाएगा तो फिर इस कामिल खुदा की तरफ से बेबाकी का मज़ा चखेगा। गरज अब हमने फैसला की, साफ साफ राह बता दी और झूठे सच्चे के लिए एक मयार पेश कर दिया। अब जो शख्स इस साफ फैसला के बरखिलाफ शरारत और अनाद की राह से बकवास करेगा और अपनी शरारत से बार बार कहेगा कि ईसाइयों की फतह हुई और कुछ शर्म और हया को काम नहीं लाएगा, और बगैर इसके जो हमारे इस फैसला का इंसाफ की रूह से जवाब दे सके इनकार और ज़ुबान दराजी से बाज नहीं आएगा और हमारी फतह का कायल नहीं होगा, तो साफ समझा जाएगा कि उसको वलीदुल हराम बनने का शौक़ है और हलाल ज़्यादा नहीं। बस हलाल ज़्यादा बनने के लिए वाजिब ये था कि अगर वो मुझे झूठा जानता है और ईसाइयों को गालिब और फतह याब करार देता है तो मेरी इस हुज्जत को वाकई तौर पर रफ़ा करे जो मैंने पेश की है। बस इस पर खाना पीना हराम है। अगर वो इस इश्तिहार को पढ़े और मिस्टर अब्दुल्ला आथम के पास ना जाए, और अगर खुदावंद ताला के खौफ से नहीं तो इस गंदे लकब के खौफ से बहुत ज़ोर लगावे, किताब व कलिमात मज़कूरा का इकरार कर दे और 3000 रुपया ले ले और ये कार्रवाई कर दिखावे। फिर अगर अब्दुल्ला आथम में याद करार दादा से बच जाए तो बेशक तमाम दुनिया में मशहूर कर दे ईसाइयों की फतह हुई, वरना हराम ज़्यादा की यही निशानी है कि सीधी राह इख्तियार न करे और जुल्म और नाइंसाफी की राहों से प्यार करता रहे। अगर किसी को ऐसा ही इस्लाम से बुग्ज और ईसाइत की तरफ मेल है और बाहर सूरत ईसाइयों को फतह याब बनाना चाहता है तो अब इस राह के सिवा और तमाम राहें बंद हैं। ना हम किसी को वलीदुल हराम कहते ना हराम ज़्यादा नाम रखते, बल्कि जो शख्स ऐसे सीधे और साफ फैसला को छोड़कर ज़ुबान दराजी से बाज नहीं रहेगा वह आप ये तमाम नाम इख्तियार करेगा। खुदा ताला जानता है कि बेशक इस्लाम की फतह हुई और दीन मोहम्मदी ही गालिब रहा और ईसाई जलील हुए, और जो शख्स इस फतह को नहीं मानता चाहिए कि वो इस तरीक और फैसला की राह से हमको मुलजिम करे और इस फैसला की राह से हमको झूठा और मगलूब करार दे, वरना बजूज इसके क्या कहें कि यक खता दो खता स्वयं मादर बखता। और इन मुखालिफों की अकल पर तअज्जुब है कि अब्दुल्ला आथम के साथ दूसरे लोग जो फरीक मुखालिफ में दाखिल थे और फरीक के इस लफ्ज में शामिल थे जो पेशीन गोई में था, उनके हालात पर कुछ भी नज़र नहीं करते कि इन पर भी कोई जिल्लत आई या नहीं। क्या पादरी राइट नहीं मरा? क्या दो मुआविन मर मर के नहीं बचे? क्या पादरी इमादुद्दीन के गले में 1000 लानत का रस्सा नहीं पड़ा जिसको कोई झूठा मुंजी उतार नहीं सकता? क्या उसका इल्म अरबी से बेबहरा और जाहिल होना साबित नहीं हुआ? क्या इस सबूत से उसकी मसनू इज्जत खाक में ना मिल गई? बेशक वो नहायत जलील हुआ और उसका कुछ बाकी ना रहा, और उसकी इल्मी आबरू नजासत के बूदार घड़े में जा पड़ी। अगर वो बागैरत आदमी होता तो इस जिल्लत की वजह से कुछ खा पी कर मर जाता। हैफ है तुम्हारे ईमान और समझ और दीनदारी पर कि ऐसी सच्ची पेशगोई की तुमने तकजीब की। क्या एक दिन मरोगे या नहीं, या हमेशा के जीने की खबर आ गई है? ये तो उस पेशगोई के मुतल्लिक बयान है जो ईसाइयों के मुकाबले पर की गई थी, जिसको खुदा ताला ने हस्बुल मुराद पूरा किया। लेकिन अक्सर लोग दरियाफ्त करते हैं कि जो अब्दुल्ला गजनवी के साथ मुबाहला हुआ था उसका क्या असर हुआ और किस फरीक को जिल्लत हुई। उसके जवाब में हम बदी ही वजूहात के साथ हर एक पर जाहिर करते हैं कि अब्दुल्ला और उसके गिरोह की जिल्लत हुई, کیونکہ اس مباہلہ کے بعد ہر ایک ایسا امر پیدا ہوا کہ جو ہماری عزت کا موجب اور ان کی ذلت کا موجب تھا۔ نمبر ایک، ایک ان میں سے یہ کہ ہمارے لیے خسوف خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور صدہ آدمی اس کو دیکھ کر ہماری جماعت میں داخل ہوئے، اور اس خسوف خسوف سے ہم کو خوشی پہنچی اور مخالفوں کو ذلت۔ کیا وہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ ایسے موقع پر جو ہم مہدی موعود کا دعویٰ کر رہے ہیں خسوف خسوف ہو جائے اور بلاد عرب میں اس کا نام و نشان نہ ہو، اور پھر جب کہ خلاف مرضی ظاہر ہو گیا تو بے شک ان کے دل دکھے ہوں گے اور اس میں اپنی ذلت دیکھتے ہوں گے۔ دوئم، جب ہم مباہلہ کے لیے گئے تو ہمارا بڑا بیٹا سخت بیمار تھا اور ایک سخت بیماری دامنگیر تھی۔ ہم نے کچھ بھی اس کی پرواہ نہ کی اور اسی حالت میں سفر کیا، مگر خدا تعالیٰ نے مباہلہ کے بعد ہی اس کو شفا بخش دی۔ کیا وہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ شفا ان کی مراد کے موافق ہوئی؟ سوئم، یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ہم نے اس 15 مہینہ کے اندر تمام مکفر مولویوں کو ان کی مولویت پرکھنے کی غرض سے بالمقابل عربی رسائل بنانے کے لیے مخاطب کیا تھا تا وہ ذلیل ہوں، بس خدا تعالیٰ نے آپ مدد دے کر اس میں ہمیں کامیاب کیا۔
اور پادریوں کی طرح رسالہ نور الحق اور کرامات الصادقین اور سر الخلافہ کے مقابلہ سے وہ عاجز رہ گئے،
اور ایسی ذلت ان کو پہنچی کہ کچھ بھی مولویت کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ ہم نے صاف طور پر لکھا تھا کہ اگر ان رسائل کا مقابلہ کر دکھاویں تو 6027 روپے کا انعام پاویں، اور الہام کو جھوٹا ثابت کریں اور 1000 لعنت سے بچیں۔ اب اے مولوی عبدالحق مکفر المسلمین، سچ بتا کہ آپ نے کون سا بالمقابل رسالہ بنایا، اور اگر نہیں لکھا تو سچ کہو کہ یہ ذلت کس کو پہنچی، ہم کو یا تم کو؟ چوتھی، یہ بڑی بھاری ذلت ہے جو اب آپ کو نصیب ہوئی، اور یہ پیشگوئی سچی نکلی۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، ان 4 ذلتوں اور رسوائیوں اور ان باتوں کو جو اخیر میں ہم نے اپنی نسبت لکھی ہیں کسی منصف کے سامنے پیش کرو۔ اگر وہ قسم کھا کر کہہ دے کہ اس سے تمہاری عزت قائم ہوئی ہے اور کوئی داغ نہیں لگا، تو ہم قسمن کہتے ہیں کہ ہم 500 روپیہ تم کو انعام دیں گے۔ چنانچہ ہم شیخ محمد حسین بٹالوی کو ہی منصف قرار دیتے ہیں، اور اس کے پاس ہی یہ روپیہ باضابطہ تحریر لے کر جمع کرا سکتے ہیں۔ صرف اتنا ہوگا کہ وہ کھڑا ہو کر 3 مرتبہ یہ تقریر کرے، یہ تمام وجوہ جو ذلت کی بیان کی گئی ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہیں، اور ان باتوں سے جو بعد مباہلہ ظاہر ہوئیں عبدالحق اور اس کے گروہ کی ذلت نہیں بلکہ عزت ہوئی۔ اور اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو اے قادر خدا اس کا عذاب میرے پر، میری آنکھوں پر، میرے جسم پر، میری عزت پر، میری اولاد پر بہت جلد سال کے اندر وارد کر۔ اس جگہ حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، صلحاء کی سنت قدیمہ سے ثابت ہے کہ مباہلہ کی غایت میعاد 1 سال تک ہوتی ہے، سو ہم بدیہی ثبوت اپنے پاس رکھتے ہیں کہ جن برکات کو ہم نے اپنی نسبت لکھا ہے وہ 1 سال کے اندر ہی ہم پر وارد ہوئیں، اور میاں عبدالحق کا جب سارا سال نحوستوں اور گردشوں میں گزرا تو سال کے بعد 15ویں مہینہ پر مرتے مرتے یہ بات بنانا چاہی کہ آتم 5 ستمبر 1894 کو نہیں مرا، یہی مباہلہ کا اثر ہے، مگر بدقسمتی سے اس میں بھی جھوٹا نکلا۔ منہو، اور اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو اے قادر خدا اس کا عذاب میرے پر، میری آنکھوں پر، میرے جسم پر، میری عزت پر، میری اولاد پر بہت جلد سال کے اندر وارد کر۔
اور ہم لوگ ہر یک اقرار پر آمین کہیں گے۔
تب اسی وقت 500 روپیہ شیخ محمد حسین کی ضمانت پر ان کو دے دیا جائے گا۔ اگر سال کے اندر شیخ محمد حسین بٹالوی ان بلاؤں سے بچ گئے تو وہ روپیہ ان کی ملک ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ اس طریق اختیار نہ کریں اور بدگوئی سے باز نہ آویں تو جائے شرم ہے، اور یاد رہے کہ مباہلہ کے 1 سال کے اندر ہی خدا تعالیٰ نے برکت پر برکت ہم پر نازل کی۔ اس کی خاص توفیق اور تائید پر عمدہ عمدہ کتابیں تالیف ہوئیں، صدہ معارف و دقائق کے قرآن کھلے، اور کتابوں کے چھپنے اور ہمارے سلسلہ کی کارروائیوں کے لیے 1000 روپیہ آیا، اور 1000 نئے لوگ جان و مال فدا کرنے والے ہماری جماعت میں داخل ہوئے۔ بس لازم ہوگا کہ شیخ محمد حسین اپنی قسم کے وقت ان سب باتوں کو جمع کر کے ان کا انکار کریں۔ اے غزنوی لوگو، بہتر تو یہ ہے کہ باز آ جاؤ اور خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس سے لڑائی مت کرو۔ اس چراغ کو وہ آپ ہی روشن کرے، تم اس کو بجھا نہیں سکتے۔ بس فولادی قلعہ کے ساتھ ٹکریں مت مارو، کہ تمہاری ٹکروں سے قلعہ ہرگز نہیں ٹوٹے گا، آخر نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے ہی سر پاش پاش ہو جائیں گے۔ کیا تمہیں ذرا خوف نہیں کہ مسلمانوں کو کافر بناتے اور کلمہ گوؤں کا بے ایمان نام رکھتے ہو؟ بتلاؤ کہ عملی حالت میں ہم اور تم میں کیا فرق ہے؟ کیا ہم کوئی شرک کا کام کرتے ہیں؟ کیا نمازوں کو چھوڑ دیا، یا روزہ اور دیگر ارکان اسلام سے منکر ہو گئے ہیں، یا حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیا ہے؟ اور کچھ تو بتلاؤ کہ عملی حالت اور اسلام کے ضروری عقائد میں ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ ہاں، اگر مسیح کی وفات کے عقیدہ کی وجہ سے ہمیں کافر کہا جاتا ہے تو امام مالک کو بھی کافر بناؤ، کہ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا جسے رجوع ثابت نہیں۔ نوٹ: مجمع البحار میں، جو ایک معتبر اہل حدیث کی کتاب ہے، لکھا ہے: وقال مالک ان عیسیٰ ماتا، مالک نے کہا ہے کہ عیسیٰ مر گیا ہے، اور بیان مفصل اس کا ہمارے رسالہ اتمام الحجہ میں درج ہے۔ منہو: حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ تھا، اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو کیوں وہ آیت فلما توفیتنی کی شرح کے وقت تائید حدیث کے لیے ابن عباس کا یہ قول لاتا، متوفی کا، ممیتوں کا؟ بس اس حساب سے امام بخاری بھی کافر ہوئے، اور یہی عقیدہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں ظاہر کیا ہے۔ بس بقول تمہارے ابن قیم بھی کافر ہے، اور معتزلہ کا یہی عقیدہ ہے، بس وہ تمام لوگ کافر ٹھہرے۔ لیکن اگر اس وجہ سے کافر کہا جاتا ہے کہ ہم ملائک ایسا نزول نہیں مانتے جس سے آسمان خالی ہو جائیں، بلکہ قدرت قادر سے ایک وجود ان کا آسمان میں بنا رہتا ہے اور ایک وجود خلق جدید کی طرح زمین میں ظاہر ہوتا ہے، انسان کی شکل پر یا کسی اور کی شکل پر، سو اس بنا پر آپ کو بہت سے اکابر علماء کو کافر بنانا پڑے گا۔ اور یہی مذہب مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق صاحب دہلوی نے بیان کیا ہے، اور آسمانوں کے خالی ہونے کا آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں، صرف افغانی تحکم ہے، اور بڑے بڑے مفاسد اس سے پیش آتے ہیں، اور بہت سی حدیثوں اور آیتوں سے انکار کرنا پڑتا ہے۔ بس یہ کیوں نہ کہیں کہ وہ بطور خارق عادت زمین پر بھی نازل ہو جاتے ہیں، اور نزول بھی ہوتا ہے، اور صعود بھی، اور بہیں ہما آسمان پر بھی موجود رہتے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اگر یہ اعتراض ہے کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کلمہ کفر ہے، تو بجز اس کے کیا کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین المفترین۔ اور اگر یہ اعتراض ہے کہ کسی نبی کی توہین کی ہے اور وہ کلمہ کفر ہے، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور ہم سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور تعظیم سے دیکھتے ہیں، بعض عبارات جو اپنے محل پر چسپا ہیں وہ بنیت توہین نہیں بلکہ بتائید توحید ہیں، وانما الاعمال بالنیات۔ اور تمہارے جیسے عقل والوں نے صاحب تقویت الایمان کو بھی اس خیال سے کافر کہا تھا کہ بعض کلمات ان کو اس کتاب میں ایسے معلوم ہوئے کہ گویا وہ انبیاء کی توہین کرتا ہے اور چوڑوں چماروں کو ان کے برابر جانتا ہے۔ ہماری طرح ان کا بھی یہی جواب تھا کہ انما الاعمال بالنیات، یہی بخاری کی پہلی حدیث ہے، اگر یہی آپ لوگوں کو یاد نہ رہی تو کیا یاد ہوگا؟ اور اگر وجہ کفر یہ سمجھی گئی ہے کہ ہم نے نجوم کو عالم عرضی میں بیجن ہی تعالی مؤثر سمجھا ہے، تو حیف ہے آپ کے ایسے خیال پر۔ ہم ہر ایک چیز کی خاصیت کے قائل ہیں، یہاں تک کہ مکھی کے بھی، لیکن بیجن اللہ تعالی اور بغیر اس کے اذن کے ہم کسی چیز کو کچھ چیز نہیں سمجھتے، اور تاثیر نجوم کا شاہ ولی اللہ صاحب کو بھی اقرار ہے۔ دیکھو حجت اللہ البالغہ اور فیوز الحرمین، پھر تعجب کہ اب تک ان کو کیوں کافر نہیں ٹھہرایا گیا۔ درحقیقت افغان بڑے ہی بہادر ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی لڑنے سے نہیں ڈرتے۔ عجب بات ہے کہ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جو السلام علیکم کہے اس کو کافر مت سمجھو، اور پھر افغان ان لوگوں کو کافر ٹھہرا رہے ہیں جو دن رات اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ خیر، مرنے کے بعد یہ سب فیصلے ہو جائیں گے، خدا تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، بجز اس کے کیا کہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا مقولہ ہے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنا باللہ وملائکته ورسله وکتبه والجنة والنار والبعث بعد الموت وآثرنا القرآن کتابا ومحمدًا صلى الله عليه وسلم نبيًا ولا ندعي النبوة ولا ندعي نسخ القرآن بعد محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أنه خاتم النبيين وخير المرسلين وشفيع المذنبين ونشهد أن الحق كله في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة في النار وإنا مسلمون والله يعلم ما في قلوبنا عليه توكلنا وإليه أنيب والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وربنا ورب العالمين